الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسے گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی صوالح مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے کئی ایک پہلو پر گفتگو کی تھی. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اسلام میں ان کی حیثیت اور ان کی وجیت اسی قدر ہے جس قدر قرآن مجید کی اللہ کے کتاب کی وجیت اور اہمیت ہے. جس طرح کوئی مسلمان کتاب اللہ کو مانے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا، اسی طرح حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر بھی مسلمان مسلمان کہلانے کا حق نہیں ملتا. اب قرآن اور سنت کے مقابلے میں ایک اس کے برعکس چیز ہے اور اس کا نام ہے بدعت. ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ ہو اور اسے دین سمجھ کے کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اس کو کہتے ہیں سنت، اور ہر وہ کام جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اس کو کہتے ہیں بدعت. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رسول، ہر وہ شخص جو دین سمجھ کے کسی ایسی بات کو کرتا ہے جس کو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے. اس لیے کہ اگر یہ کام جس کو اچھا سمجھ کے کیا جا رہا ہے اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور فرماتے، اور اگر یہ کام دین کا ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کلام مجید میں ضرور کرتا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس قرآن مجید اس رب کی نازل کی ہوئی ہے جو رب قیامت تک آنے والے واقعات حالات اور معاملات کو جانتا. اس کو معلوم تھا کہ قیامت تک کون سے واقعات رونما ہوں گے، کون سے حالات نمودار ہوں گے، کون سے معاملات پیدا ہوں گے، کون سے روپ جنم لیں گے، کن چیزوں کی انسانیت کو ضرورت پیش آئے گی، کون کون سے مسائل ہیں جن سے بنی نوع انسان کو واسطہ پڑے گا، یہ رب کو معلوم ہے. اس لیے کہ رب آسمانوں اور خالق، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا جاننے والا. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ وہ ہے جس کے پاس سارے غیبوں کی کنجیاں ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون سا پتا ہے جو درخت کو لگے گا اور کون سا پتا ہے جو خشک ہو کر گرے گا. اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم اس کا ہے کہ اس کو پتوں کے نکلنے کا اور پتوں کے گرنے کا علم بھی. یعلم ما فی البر والبحر، اس کو سمندر کی ساری مخلوقات کا علم ہے اور خشکی میں ساری کائنات میں جنم لینے والی کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض سے لے کر انسانوں تک اور ان تمام مخلوقات تک جو کہ اس نے پیدا کی ہے، ان سب کا علم اللہ کو ہے. یعلم ما فی البر والبحر ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. فرمایا زمین کی تہ کے نیچے سے کوئی ایک دانہ بھی نمودار نہیں ہوتا مگر رب کو اس کا علم بھی ہے. ولا رطب ولا یابس الا في كتاب مبين. زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے خوش ہو چاہے تر ہو، وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ. دوسری آیت میں فرمایا ما یعلم جنود ربک الا هو. اے میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات والوں کو سنا دو کہ رب کی ساری مخلوقات، جتنی رب نے مخلوق پیدا کی ہے، اس کو رب کے سوا کوئی دوسرا جانتا ایک ملتا اللہ کے پاس نہیں. کروڑوں اربوں کی تعداد میں مخلوق ہے، ڈھائی دن درخت آپ نے کیسے دیکھتے ہیں دنیا میں مخلوق. ان سارے انسانوں کی پیدائش سے لے کر سارے انسانوں کی موت کے وقت تک، ان کے کھانے پینے پہننے سے لے کر سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے تک رب کو معلوم ہے. کوئی چیز بھی رب کی نظر سے مخفی. اور ایک اور جگہ کہا ما من غائبۃ فی السماء ولا فی الارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں جو اللہ کی آنکھ کے سامنے نہیں ہے. کتنی اس کے علم کی وسعت ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں یہ واقعہ پیدا ہوگا؟ اس کو معلوم نہیں. اگر اس کو معلوم تھا اور پھر اس نے اس علم کے باوجود اس مسئلے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ حکم اسلام سے تعلق ہے. اگر اللہ کو معلوم تھا اور پھر اس نے معلوم ہونے کے باوجود اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو مطلب یہ ہے اسلام کی بات نہیں. یہ روایت کسی ایسی شخصیت کا اتارا ہوا نہیں جس کو آج کے حالات کا علم ہے کل کا نہیں ہے، کل کے حالات پہ اس کی نظر ہے، پرسوں کے واقعات پہ اس کی نگاہ نہیں. یہ اس کا اتارا ہوا کیا کرتے تھے جی پہلے سے بھائی، جو چیز تو پہلے معلوم نہیں تھی. اللہ کو ہر چیز معلوم تھی, لیکن اگر اللہ نے اپنے علم کے باوجود اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں بتلائی, اس کے بارے میں حکم نہیں دیا, اور نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اس چیز پر عمل کر کے نہیں دکھایا, اس کی تعلیم نہیں دی, تو معنی یہ ہے کہ یہ چیز دین سے تعلق رکھتی نہیں. اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات نہیں ہے, نبی کے فرمان میں یہ بات نہیں ہے, تو کیا ہوا ہے یہ بات دین کی؟ تو کیا تیرا علم ہم سے زیادہ ہے؟ کیا تیری معلومات عرش والے خالق و مالک سے زیادہ ہے؟ کہ اللہ کو تو علم نہیں ہوا, تجھ کو علم ہو گیا. اگر یہ بات کہتا ہے دین کی, تو اس کو پوچھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے دکھلائی تھی؟ نہیں کر کے دکھلائی, تو اس چیز کے بغیر دین مکمل کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دین مکمل کر دیا, آج دین کامل ہو گیا, اب دین میں کوئی نقص باقی؟ جب دین مکمل ہو گیا تو آسمان سے دوسری آیت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ کی مدد آ گئی, نصرت نازل ہو گئی, فتح و کامیابی سے انتظار ہو گئے, لوگ دین میں پہنچ کر پہنچ داخل ہو گئے. اب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معافیاں دینے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پوچھ, حضور نے ممبر پہ یہ آیت تلاوت کی, صدیق اکبر ممبر کے پائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, یہ آیت سنی تو رونا شروع کر دیا. صحابہ حیران ہوئے, اتنی خوشی کی آیت نازل ہوئی ہے, ابو بکر رو رہا ہے, اس نے تو اللہ نے کہا فتح آ گئی ہے, کامیابی آ گئی, لوگ اللہ کے دین میں پہنچ کر پہنچ داخل ہو گئے. رونے کی بات کیا ہے اس میں؟ رو کی بات کیا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. صدیق نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ رضی اللہ تعالی اسی کے موقع پر روتے ہو؟ ابو بکر نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا جس کو تم خوشی کا موقع کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں اس میں خبر کس بات کی ہے. کہا کس بات کی خبر ہے؟ کہا اس واقعے میں اس بات کی خبر ہے کہ اب نبی کا بلاوا آ گیا ہے, اب کائنات کے نبی رخصت ہو رہا ہے. کہا تو نے کیسے سمجھا؟ کہا اس نے سمجھا جب کام مکمل ہو گیا, نبی کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی, تو اب نبی نے باقی کیوں رہنا؟ اب کام ختم ہو گیا, دین کی عمارت مکمل ہو گئی, اب نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا دور ہے. اب حضور معلوم ہوتا ہے جائے, کیونکہ دین مکمل ہو گیا, آسمان سے پتہ کامیابی نازل ہو گئی, اب نبی علیہ السلام کے فریضہ جو ہے وہ پورا ہوگا. وہی ہوا کہ اس آیت کو ابھی اترے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کے لیے اس کا یاد کرتے. معنی یہ ہے دین مکمل ہو گیا, اور مکمل کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ کہتے ہیں عمارت مکمل ہو گئی. اچھی طرح یہ بات سمجھ لو, آج بے شمار مسئلے ہیں, میں اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا ایک خطبے میں آپ کو سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہوگا ان شاء اللہ. پھر آپ کو کسی مولوی سے بھی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے ان شاء اللہ. اچھی طرح دھیان سے بات سمجھ لو, یہ جو سو رہے ہیں اللہ ہلا دو جلا دو, اچھی طرح سمجھ لو. اچھی طرح مکمل کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کہتے ہیں مکمل ہو گئی. کس عمارت کو مکمل کہتے ہیں؟ جس میں کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی, جس عمارت میں ایک اینٹ بھی لگنے کی گنجائش باقی ہے اس کو
وہ مکمل نہیں کر سکتا. کیا تیرا یہ عمارت مکمل ہو گئی؟ کیا مطلب ہے؟ اب اس عمارت میں کوئی تعمیر کی گنجائش باقی نہیں رہی. اگر تعمیر کی گنجائش باقی ہے تو عمارت مکمل نہیں, عمارت ناقص نامکمل. کہتے ہیں کہ یہ پیالہ مکمل طور پہ بہ گیا. کیا مطلب ہے؟ اب اس پیالے میں ایک قطرہ ڈالنے کی بھی گنجائش باقی, اگر قطرہ ڈالنے کی گنجائش باقی ہو تو اس وقت یہ نہیں کہتے یہ مکمل طور پہ بھر گیا. قطرہ بھر گیا مکمل طور پہ بھر گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس میں ایک قطرہ بھی داخل ہو سکتا بات میں بیٹھتا ہے آدمی. سمجھاتا ہوں اس کی کیا مطلب ہے. کہتے ہیں سواریاں مکمل ہو گئی ہیں ہوائی جہاز میں. کہتا ہے اسٹیورٹ کہ جناب سواریاں مکمل ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس میں ایک سیٹ کی بھی گنجائش باقی, اگر ایک سیٹ کی بھی گنجائش باقی ہو تو اس کو مکمل نہیں ہوگا. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, اور لوگوں میں نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا. اپنے دین کو, اب اس میں ایک مسئلہ اپنی طرف سے بنا کر داخل کرنے کی گنجائش باقی, اگر گنجائش ہے مسئلے کی تو دین مکمل, اور اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر دین مکمل. اور آسمان والا گواہی دیتا ہے کہ دین مکمل ہے, اس میں ایک مسئلے کی بھی گنجائش نہیں. اب یہ بات اگر سمجھ لو تو بلت سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب ان سے پوچھو کہ حضرت جی یہ مسئلہ جو گھر کے لائے ہو, یہ جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن بیان ہوا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر تو بیان ہوا تو یہ مسئلہ دین کا ہے, اور اگر بیان نہیں ہوا تو یہ مسئلہ دین کا, کیونکہ دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا ہے. دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا. اب جو اس کو دین کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے, رب کی تردید کرتا ہے, رب کے نبی کی تردید کرتا ہے. رب کہتا ہے دین مکمل ہو گیا, یہ کہتا ہے نہیں ابھی یہ مسئلہ باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب معاذ اللہ غلط کہتا ہے, یہ کہتا ہے جو کیا مانا ہے. اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. لوگوں آج میں نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل کیا. اور کس کے لیے کیا؟ لکم, تمہارے لیے. کس کے لیے مکمل کیا؟ تمہارے لیے, مسلمانوں کے لیے. اب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ایسا باقی نہیں بچا جو رب کے قرآن سے ثابت نہیں, محمد کے فرمان سے ثابت ہے نہیں, صلی اللہ ہو دین مکمل. اسی لیے جو نبی نے ارشاد فرمایا تھا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد, اس کے بعد دین کے نام پر جو شخص مسئلہ بنا کے لائے, سمجھ لینا جھوٹ بولتا ہے, محمد پر تہمت باندھتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم مردود فهو مردود, میرے بعد میرا مسئلہ پر آیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے, مقبول نہیں. لیکن سمجھ کے کرنے والوں لیکی الٹی عذاب بن جاتی ہے. لیکی الٹی عذاب بن جاتی کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, جس نے دین کے نام پہ نیا مسئلہ تراشا اس نے گمراہی اختیار کی, اور جس نے گمراہی اختیار کی وہ جہنم کا مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنے مسئلے ان کو دیکھ لو، رب کے قرآن میں ہے آمنا، نبی کے فرمان میں ہے صبر، اگر نہ قرآن میں یا نبی کے فرمان میں تو پھر کہہ دو کہ یہ بدعت ہے، یہ کہتے کیا ہے؟ جب لوگوں کو کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہتے علی تراویاں دور میں پڑھائی تھی، حضرت عمر نے تراویاں پڑھائی، سمجھو دھیان سے، حضرت عمر نے تراویوں کی نماز قائم کی، کہا یہ بدعت حسنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسئلے تراش ہوتے، کہتے علی بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے، قرآن حدیث سے یہ بات معلوم، قرآن حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بدعت بری ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی ہوتی، بدعت کو اچھا کہا جا سکتا، ہر بدعت گمراہی جب ہی کل بدعت ضلالہ، کل ضلالہ، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کچھ لوگ اچھی ہوتی ہے کچھ لوگ، چاہے میں دیکھو جی حضرت عمر نے انقلابی کی بات شروع کروائی اپنے زمانے میں کہیں، اور پھر یہ کہا کہ اچھی بات ہے، کس طرح لوگوں نے دین میں قدمے لگائے ہیں، اپنی طرف سے مطلب راشٹر، ہم نے کیا بتلائی ہے حضرت کی طریق، بدعت وہ ہے جس کا ثبوت قرآن سے یا سنت سے موجود نہ ہو، اور حضرت عمر نے تراویح کی نماز کے قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موت کی نماز تراوی مسجد نبوی میں پڑھائی ہے، بعض موت کی ورد نماز تراوی مسجد نبوی میں، اور بدعت کا ثبوت نبی کی ذات سے موجود ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، نبی علی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے میں دیا پڑھائی تو ہے، پھر بدلا بھی لیا کہ باقی دن کو ہی پڑھاتا، یہ بھی بدلا، فرمایا یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری لگی ہے، یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری لگی، اور تمہارا مسجد میں اکٹھا ہونا اللہ کو اتنا اچھا لگا، مجھے ڈر ہے کہ اگر اس ذوق و شوق سے تم آتے رہے کہیں اللہ اس نماز کو تم پہ فرض نہ کر دے، کہیں اس نماز کو تم پہ فرض نہ، جب تک نبی زندہ ہے آسمان سے وحی کی تفصیل باقی ہے، آسمان سے وحی کی آمدرفت جاری ہے، جب نبی اکرم علیہ السلام علیہ السلام اس کائنات سے رخصت ہو گئے تو وحی کا سلسلہ بھی باقی، اب تو بتا رہا ہوں پہلے خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر اللہ اس نماز کو کہیں فرض نہ کر دے، کوئی بوڑھے بےچارے مسکین جو رات نہیں تراوی کر سکتے ان کے لیے بھی دقت نہ ہو، جب نبی علیہ السلام والسلام اس کائنات سے چلے گئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ خدشہ باقی نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراوی کی نماز پڑھی، بلا اس کا نام ہے کہ ایک کام دین کا سمجھ کے کیا جائے، لیکن اس کام کا ثبوت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں موجود اس کو کہتے ہیں کیا ہے، کیا ہے آج جتنے مسئلے تراشے، یہ جو ابھی عورتوں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، عورتوں کی گواہی مردوں کے بعد ہونی چاہیے، بھائی لوگ آپ کو چاہیے، اور یہ آج کل عورتیں بڑی فارمیٹ ہو رہی ہے، بھائی پہلے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، پہلے ہے ہم نے کہا یہ بتلاؤ کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں کہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، برابر اتنا حصہ ہے، بھائی افسوس ہے ہماری خواتین اپنا شرعی حصہ وصول کرنے کے لیے تو کوئی احتجاج نہیں کرتی، جتنے نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا جتنے پر خود غلط پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، ان میں سے کوئی بھی بہن کو حصہ کسی کو آسرے نہیں کرتا. خالی بڑے بڑے لوگ پڑھ لکھے بڑے بڑے مہذب تعلیم یافتہ سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن حدیث قائم ہے یا اللہ رسول کی حیا ہے, اس کے سوا کوئی بہن کو کوئی بیٹی کو حصہ دیتا ٹھیک ہے؟ ان خواتین کو کبھی تو ٹھیک نہیں ہوئی کہ جنہوں نے پورا حق مارا ہوا ہے ان کے خلاف جلوس نکالے, اور جلوس تو ان کے خلاف نکالنے چاہیے جنہوں نے پورا حصہ مارا ہوا ہے. گواہی میں تو آدھا حصہ پھر بھی ہے, جو پورا نہیں دیتے ان کے خلاف کیوں نہیں مظاہرہ کرتے؟ کیا 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 جی قرآن میں حکم آیا ہے کہ مرد اس کی گواہی کے مقابلے میں عورت کی گواہی آنی ہے, ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہی کا حق ہو. کیا بھی ہے ایک فاصل مزید کیا بھی یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب عورت کو بالکل غیر ترین یہاں کا ہوتی تھی. ہم فارمر ہو رہی ہیں, ہم مزدور ہو رہے ہیں. یہ بتاؤ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں کہ تمہارے جیسی عورتیں پیدا ہوئی؟ ساری قیمتوں کے اندر ساری گمراہیوں کے اندر جو فلسفہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جس کو آج کا علم نہیں تھا. یہ سمجھتے ہیں؟ اور یہ اس زمانے میں تو بڑا مختلف حالات تھے اب کے زمانے کو, اب زمانے میں آج کے زمانے میں اور تک ترقی کر گئی ہے, اس لیے اللہ کو اس زمانے کے حالات کا پتا تھا آج تک پتہ ہی نہیں. اللہ کو پتا تھا کہ اس طرح کی آداب کیا عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو ان کو اپنی دائرے سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نہ سمجھی کی بات ہے. ہم ان مولویوں کے بھی خلاف ہیں جو کہتے ہیں بعض آیا وہ لکھنا ہم تمہارے نکاح توڑ دیں گے. میں سمجھ نہیں آئی میری بات کہ ہم نے تو قرآن حدیث میں یہ ہماری بات صاف ہے, چاہے کسی کو اچھی لگے بری. اگر عورت غلط بات کہتی ہے وہ بھی غلط ہے, اگر مولوی غلط بات کہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے قرآن میں جہاں پڑھا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی مرد کے مقابلے میں, اسی قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ طلاق دینے کا حق حامل تھوڑے سے ناواقف ہے وہ سن لے کہ اس وقت کائنات میں اگر کوئی شخص صحیح طور پہ کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ ہیں. ہماری اپنی عملی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن دین کے معاملے میں کبھی سودے بازی ہو سکتی نہیں. یہ ہم نے بیڑا لے کیا. دونوں طرف سے انتہا کو چھوڑ دیا گیا. ایک نے کہا یہ حکم غلط ہے ہم نہیں مانتے, وہ بازاروں نے کیا مبارک کر بے بے. اور ایک وہ بھی موجود ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم میرے نکاح چھوڑ دیں, تیرے پاس نکاح کی دوسری کا سے آ گئی ہے سورج خالی کا چلے توڑتا ہے بڑا اچھا ہے. اب یہ تو وہ بتلائے نا جن کے نام پہ چھپا ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کلام مجید میں قرآن میں رب نے جو حکم نازل کیا اس کو پتا تھا کہ قیامت تک واقعات کیا ہونے ہیں. اس کو معلوم معلوم تھا کہ کل کس قسم کی عورتیں پیدا ہوں, اس کو پتا تھا کل کس قسم کے واقعات رونما ہو, اس کو معلوم تھا کل کس قسم کے حالات چل رہے. اللہ کا چل رہا ہے. اس لیے جب رب نے اس قرآن میں اور آج جب بات آئی ہے تو کوئی سن لوگ کہتے ہیں کہ اکیلی اسلام عورتوں کے حکم سانی نہیں. بات سمجھ لیجیے, اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف نہیں, اسلام عورتوں کی عزت کا حامی ہے. سمجھو بات کو, ایک ہوتا ہے حق ایک ہوتی ہے عزت. اسلام نے عورتوں کی گواہی کو کس لیے آگے رکھا اور کئی معاملات میں ان کی گواہی اس لیے قابل قبول نہیں رکھی تاکہ کسی کی بہن بیٹی کو عدالتوں کے چوراہوں میں نہ پیٹا جا سکے. اسلام کا مطلب عورت کی عزت ہے. اسلام عورتوں کی عزت کو بڑھانا چاہتا تھا کہ عدالتوں کے کٹہرے میں کوئی مقدمے میں یہ بات کہہ دے کہ فلاں آدمی میرا گواہ ہے، وہ آدمی چاہے نہ چاہے عدالت اس کو سمن دے کر اس کو اپنی عدالت میں طلب کر سکتی ہے، اس کو حاضر ہونا لازم۔ شریعت نے اس کو اس لیے رکھا دیا تاکہ کوئی کسی کی بہو بیٹی کو اور اس کی عزت کو عدالتوں کے کچہرے میں کھڑا کر کے مجرور، تو جو اسلام عزت دیتا ہے اس اسلام کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے گمراہی کا، گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام کے بات کی لیے تلاش کر لی، بعض لوگوں نے دنیا کے نام کے بات کیا۔ ان سے پوچھو کہ تم جو دین کے نام پر یہ کہنا کہ کوئی کسی کی بہو بیٹی کو اور اس کی عزت کو عدالتوں کے کچہرے میں کھڑا کر کے مجرور، جو اسلام عزت دیتا ہے اس اسلام کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے گمراہی، گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پر بات کی اعتراض کر لی، بعض لوگوں نے دنیا کے نام پر بات کی۔ ان سے پوچھو کہ تم جو دین کے نام پر یہ کہتے ہو کہ فلاں چیز کرنی چاہیے اس کے بغیر مقصد نہیں، یہ نبی علیہ السلام و السلام کے استعمال نبی کی پاک زندگی میں بہت ہوئے تھے، اور نبی کی جتنی بیٹیاں تھیں ان میں سے تین نبی کی زندگی میں پاک ہوئی۔ کتنی پاک ہوئی؟ نبی کی زندگی تین پاک ہوئی، ان تینوں میں سے نبی نے کسی کا خون کیا ہے؟ مطلب کسی کا حسن بڑھایا ہے؟ کسی کا پیزا کیا ہے؟ کسی کا کھاتا دسواں چالیسواں کیا ہے؟ نبی کے چار بیٹے تھے، سید، طاہر، قاسم، ابراہیم۔ نبی کے چار بیٹے نبی کی زندگی میں پہنچے، کسی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ نبی کا فلا کچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی، یہ بہت برا کہ کیا ہے نبی نے؟ کہتے ہیں اور جی یہ نہیں کرتے ہم، یہ بتلاؤ کام اچھا ہے کہ برا؟ کہتے کیا دلیل دیکھو، کہتے کیا ہے تو یہ کام اچھا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں؟ اللہ جانتا تھا کہ نہیں؟ وہ معلوم بتلاؤ اللہ کا علم تھا کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اصل میں لاجواب کرنے کے لیے کہنے تو کہ برا ہے، کہنے دیکھو آپ ہی قرآن پڑھنے کو برا کرتے اور اگر کوئی کہ برا اچھا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے برا کیا۔ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں بتلاؤ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کو پتا تھا یہ کام اچھا ہے کہ نہیں، اور یہ کام اچھا تھا تو اس کے بغیر دین مکمل ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا، اگر اللہ جانتا تھا اس کام کو اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو دین میں نہیں رکھا، تو پھر تم اللہ رسول سے آگے بڑھنے والے کون ہو؟ تم دین کو لاقت کرنے والے کون؟ تم کہتے ہو کہ دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا تھا، اگر مکمل ہو گیا تھا تو یہ دین کی بات ہے، اور اگر اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر دین کو اللہ نے مکمل کیوں کہا؟ سن لو بات، سنت وہ ہے جس پر اللہ کا نور ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کی روشنی ہو، اور بدعت کا بدعت وہ ہے جس پہ خود ساختہ پتیوں کی تاریخی ہو، یعنی حرام کی کاموں کی جس پہ گھبرائی، ہر وہ کام جو اللہ رسول نے نہیں کیا صلی اللہ ہو وہ کام دین کرے، ہر وہ کام جو اللہ رسول نے حکم دیا حجت تعلیم کیا؟ کہتے ہیں یہ اینک پہننا حضور نے پہنی ہے، یہ ٹوپی نبی نے پہنی ہے، یہ کوٹ اسٹر نبی نے پہنی ہے، ہم کہتے ہیں تو یہ کام دین کے ان کے پہننے نہ پہننے سے ثواب عذاب ہوتا. تو پہلے تو ثواب نہ پہلے تو کوئی بندی کہہ دو کہ یہ باتیں یہ کل یہ طریقے یہ چیزیں یہ دین کا کام نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ کام ایک مولوی صاحب کہیں گے جو ہم یہ کہیں گے دین کا کام نہیں ہے تو کون دلوائے گا؟ پھر دل کا کون, ہم نے کہا دلوانے کا ٹھیکہ ہم نے. دین وہ ہے جس پہ مدینے والے کی مہر لگی, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه ہم ہیں گناہگار. جنہوں نے خود دین آج تین آدمیوں کا کل بیان چھپا یا آج کا پیسہ, تو جناب اجتہاد کر لو اس مسئلے میں, مولوی اور وکیل مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال دو. یہ حل ہمارے پاس موجود ہے. اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جن مسائل کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے, مخصوص جن کی قرآن و سنت میں موجود ہے, مسئلہ ہو اصل موجود ہوگا اشارہ صراحت سے موجود ہے. اور جس مسئلے کی قرآن میں صراحت آ جائے, جس مسئلے کی نبی کے فرمان میں صراحت آ جائے, ساری کائنات مل کے اس مسئلے میں اجتہاد کر سکتی. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مل جل کے کام کچھ تم دو کچھ ہم دیتے ہیں, مل جل کے کام ہوتے ہیں. بالیا ہمارا دین الگ تمہارا دین, جو سن لو یہ ساری گمراہیاں جو پھیل رہی ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے بدعات کا دین کا درجہ دے دیا. اب میں بازی کام اچھا کوئی بات نہیں, میں پوچھتا ہوں آپ کے ذہنوں کو اچھی طرح باپ اس میں بٹھا دیتے, قرآن پڑھنا اچھا ہے کہ برا بولو؟ اور کسی کو صبح قرآن کے اچھا کر دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کہے گھر پڑتا ہے, اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے, 10 خدا معاف کرتا ہے, 10 قرضے بلند کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف لام میم ایک حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں ملی, 30 خدا معاف ہوئے, 30 قرضے بلند. قرآن پڑھنا ثواب ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب نماز میں, سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب. اگر نسلوں میں کوئی قرآن پڑھے تو جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اتنا کسی دوسرے شخص کو ثواب ملتا ہے نسلوں میں نماز میں کھڑا ہوا. اب نماز کی ثواب قرآن بھی ثواب کیا ہے, اور نماز میں قرآن پڑھنا یہ کیا ہے کہ نہیں؟ اب آدمی جاتا ہے رکوع میں اللہ اکبر کیا پڑھتے ہیں اس وقت؟ سبحان رب دور دعا لیا اور بھی مل جائے دعا پڑھتا ہے نا. اگر آدمی پڑھنا شروع کر دے رب اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ارے پڑھنا شروع کر دے کل ہو اللہ واحد, یہ بابا جی کو پھر کیا کرتا کہتا ہے بھابھی ہے تم قرآن پڑھ رہا ہوں تو دھن سے نہیں پڑھا. نماز میں قرآن کیا کہتے ہیں مسئلہ کیا؟ سن لو فقہاء احناف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھا اس کی نماز ٹوٹ جائے, اس کی نماز باقی کیوں نہیں رہتی؟ تو بڑا کام کیا ہے کیا ہے ختم ہی دلایا کیا کیا قرآن ہے قرآن لے لی چاول پاس آگ تھی لکڑیاں کمائی کی پاس اس میں کھڑ بھی تھی اس کے اندر شکر بھی تھی اس کے اندر گھی بھی تھی قرآن پڑھنے سے اس کا نقصان کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں قرآن بھی ٹھیک نماز بھی ٹھیک رکوع بھی ٹھیک سجود بھی ٹھیک, اگر اس میں قرآن پڑھ لیا ہے تو نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ بکرا حلال کا جانور سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ جانور حلال اپنے پیسے کر دی بات چھری ٹھیک قبلہ رخ بھی درست تو اس کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ. اور اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا, مانا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن سے لاوصلہ ہو, جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہ ہو, اس چیز کا کرنا جائز نہیں. سبھی نے فرمایا آپ تو مان لو گے امور کو, دوسری حدیث میں فرمایا آپ تو مان لو گے دنیا کو, دنیا کے نام تم جانتے ہو کیا کرتے. بات تھی تین سال کی, اگر آپ کی کپڑا ہے تو دل ہو کے اور سمجھے کہ دین صرف دو چیزوں کا نام, ما آتا عمر رسول ہو باخو ہو, اور ایک لحاظ میں صرف ایک چیز کا نام, رسول کے زیر کا نام, جو رسول دے جو رسول کہے اس کا نام ٹھیک ہے. رسول کہے یہ قرآن ہے اس کو اپنا لو, رسول کہے یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل کرا, سو جاؤ رسول کہے اس سے رک جاؤ, اللہ نے روکا ہے رک جاؤ, میں نے روکا ہے رک جاؤ, اس کا نام ایمان, اس کا نام اسلام, اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام اسلام اور قرآن اور حدیث اور سنت کے علاوہ کسی دوسرے چیز کا نام شریعت اور اسلام ہو, باقی سب بدعت ہے. اور بدعت کل و بدعت اور کل و دلالت, اور من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد آخر دعوانا الحمد للہ. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بلاد کے بارے میں گفتگو میں کر رہا تھا, اس سلسلے میں ان شاء اللہ بقیہ تفصیلی گفتگو تو آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگی, لیکن اس کا ایک اور پہلو ابھی کل پرسوں کے اخبار میں دیکھنے میں آیا, اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے لیے, اپنی چاہتوں کے لیے, اپنی پسندیدگیوں کی خاطر اور اپنے مسائل کو درست کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو دین بنا دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کل کے اخبار میں پرسوں کے چند نام نے آج مولویوں کا, اور مولوی بھی امریکہ کے, یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ کوئی امریکہ میں بھی مولوی ہوتا ہے, ان کا بیان چھپا کہ جناب بھٹو کو رسول اللہ نے ہٹایا اور ضیاء الحق صاحب کو رسول اللہ نے حکومت دی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں خام میں پتہ چلا ہے کہ یہ جناب ان کی حکومت جو ہے یہ رسول کی دی. میں حیران ہوں کہ دین ہمارے ملک میں کس طرح مزاج بن گیا, ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی حکومت کی مخالفت کرے, کسی حکومت کی صحیح کرے, ہر آدمی کو حق ہے, اور ہم اس حق کے لیے ہمیشہ سے لڑتے رہے, ہمیشہ لڑتے رہے کہ بھائی اگر ہمیں حکومت سے کسی مسئلے کا اختلاف ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس اختلاف کے اظہار سے روک سکتی, ہمارا حق. اور خاص طور پر اسلام کے بارے میں کوئی حکمران کوئی بات بھی کہے, اگر اسلام سے ٹکراتی ہو, قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ جتنی چاہے اذیت ہو, چاہے مصیبت آ جائے, اس کو اس پر ضرور ٹھوکنا, اور اس کے بغیر ممبروں کے رات کا حق ادا ہو سکتا. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنی چاہتوں کو اسلام کا رنگ لے دیا جائے. میں اگر کسی حکمران کو پسند کرتا ہوں بسم اللہ میں اس کی تعریف کروں, میں اگر کسی حکمران کی مخالفت کرتا ہوں بسم اللہ مجھے آگے رکھوں, لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے, انتہائی شرم کی بات ہے اس مسئلے میں خام خواہ اسلام کو اس کے اندر گھسے لگا. تو بھائی اب کوئی شخص اگر لالک صاحب کی مخالفت کرتا ہے اس کو یہ کہا جائے گا رسول اللہ کی مخالفت ہے. اب اس کا معنی تو یہی ہوا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو رسول اللہ نے بنایا ہے تو ہمارا یہ ہوا جو اب ان کی مخالفت کرتا ہے وہ ان کی مخالفت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ. افسوس کی بات یہ کہ بڑے بڑے ہم نے کھایا بوس اور چمچے دیکھے کہ یہ دنیا ہر زمانے میں ضمیر فروشوں سے خوشامدیوں سے بھری اور ما اقصد الدین الا الملوک واحبا رسول مرحبا. اس دین کو میرا گھر کا میں کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا تین گروہ نے. ایک بددیانت ضمیر فروش ملاؤں نے تینوں نے. دوسرے نمبر پہ فرمایا تیسرے نمبر پہ حکمران ہے یہ لوگ اپنے مرضی کے لیے دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ان سے پوچھے کوئی بندہ ہے برا کہ بھائی تم یہ بتلاؤ کہ اہل سنت کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سربراہی کے لیے بہترین آدمیوں کے ہوتے ہوئے وہ بہترین آدمی جن کا نام لے کے جبریل جنت کی بشارت لے کے آئے جن کا نام لے کر جنت کی بشارت جبریل لے کے آیا تھا وہ لوگ موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنے بعد کسی کو حکمرانی عطا نہیں سمجھا. اہل سنت کا یہ متفقہ کیا اس میں کوئی دل کا اختلاف نہیں نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ حدیث نہ حنفی نہ پچھاوی نہ حنبلی نہ مالکی کسی بھی کا کوئی اختلاف وہ کوئی بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد بعض الفاظ میں کسی شخص کو امت کا حکمران مقرر کر کے امت پر چھوڑ دیا کہ جس کو امت پسند اس کو اشارے ضرور تھے اشارے ضرور تھے لیکن کسی کا نام لے کر کسی کو نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ صحیفہ بنی قاعدہ میں جب انصار اور مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہوئے اور انصاریوں نے کہا کہ خلیفہ ہمارا ہوگا مہاجروں نے کہا خلیفہ ہمارا ہوگا اس وقت کسی نے یہ دلیل نہیں دی کہ نبی علیہ السلام نے فلاں کو مقرر کیا جو کسی نے بھی دلیل ہے نہیں کہ نبی علیہ السلام کو فلاں کو بنا کے دیا اور تم کیسے کہتے یہ نہیں کہا بلکہ کہا نبی علیہ السلام السلام نے خبر دی تھی کہ آلائی ہم تو قریش کہ اگر حکمران ہوں گے تو قریش کے کسی کو نام لے کے نبی علیہ السلام نے مقرر چنانچہ یہ بات یاد رکھنا سب سے پہلے جب اتفاق ہوا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا. کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ حضرت عمر کا. کہا عمر ہاتھ بڑھاؤ میں تیرے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی نے کسی کا نام لے کے کسی کو مقرر کیا. اگر نام لے کے مقرر کیا ہوتا تو یہ بات کہیں گے حضرت عمر رو پڑے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کو مقرر کیا ہے. کہا ابو بکر تو کائنات میں سب سے افضل انسان ہے تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص نبی کے مسلے پہ کھڑا ہونے کی جرت کر سکتا. یہ کہا یہ چودہویں صدی میں امریکہ کے. اب ہمارے لیے یہ عجیب مصیبت ہے ہر آدمی اس ملک میں ہر ایرا ویرا نتو خیرا جو ہے وہ اسلام کا علم بردار اور اسلام کا ٹھیکیدار اور اسلام کا امام بن رہا ہے. سرکار جی رسول اللہ نے مقرر کیا خدا کا خوف یہ عقیدہ ہر لحاظ سے غلط ہے. اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں. اور آج میں نے بیان دیا کرو لو جی میں نے کہا تھا اسلام میں خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں. بے وقوف ایسے ہیں ان جاہلوں سے پایا پڑا. سرکار لو جی بخاری شریف میں آتا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. اس کا کیا مانا ہے؟ پہلے تو یہ کہا کہ باپ جو نیک انسان یہ آدمی کو آئے پہلے اپنی نیکی کو بھی ثابت کرے کہ وہ کوئی فیصلہ صادر کیا جا سکتا خوابوں کے فیصلے نہیں ہوتے, واقعات کے فیصلے ہوتے, فیصلے خوابوں پر. ابھی صبح صبح مجھے ٹیلی فون آیا اخبار پڑھ کے, یہ اخبار میں بیان چکا ہوں, ٹرائبل لا جی انہوں نے کہا تھا آپ کی دلیل. صبح صبح مجھے فون آیا, اس نے ایک آدمی کا, اس نے کہا جی مجھے رات خواب آیا ہے کہ یہ امریکی جو ہے یہ سامراجی ایجنٹ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے ضیاء الحق کو کوئی نہیں مقرر کیا. اب خواب کا سمجھ آئیے نہیں, وہ آدمی کہہ رہا جی مجھے رات حضور خواب میں ملے ہیں, تو کہتے ہیں یہ امریکی جھوٹ بولتے ہیں, میں نے ضیاء الحق کو کوئی نہیں مقرر کیا. وہ یہ کیا ہے؟ اب ایک اور آدمی کہہ رہے گا, میر اکرم کہہ رہے گا مجھے خواب آئی ہے رات کو, اللہ نے مجھے کہا ہے کہ علامہ صاحب کو حکمران ہونا چاہیے. واقف کی بات ہے کہ نہیں؟ اسلام اللہ کا شکر ہے, اسلام بڑا زندہ ہو حقیقت سر, اور ہمیں یہ داد دو کہ ہم وہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے جنہوں نے اسلام کی اصلی آبرو باقی رکھی. حقیقت پسندی کا خوابوں میں اگر دین لے جایا جائے تو دین تباہ ہو جائے, دین برباد ہو جائے. ہر آدمی کی خواب, جو دال روٹی کھائے گا اس کو اپنی خواب آئے گی, گوشت والے والے کو گوشت والی خواب آئے گی, دال والے کو دال والی خواب آئے گی, آلو والے کو آلو والے خواب آتی آگے نہیں. مجھے پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک انتہائی ایک آدمی, اللہ اب حالات کو اللہ ہی جانتا ہے دل کے حالات, ظاہر کی بات کرتا ہوں, اس نے مجھے پچھلے سال کی بات ہے, میں اپنا مکان تھوڑا سا ٹھیک ہوتے گا سر دنیا میں, ایک کمرے پیچھے میں نے دو بنانے تھے, میں بنانے لگا ملتا نہ کمرے کھایا جو گاڑی نہ بناؤ. میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے کسی کا بناؤ تھا تو کیا بات ہوئی؟ کیا لگا میں بتلاتا نہیں, میں نے یار بتلا رہے اس سے کیا کمال آ گئی ہے. کیا لگا مجھے خواب آئی ہے پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے تو اور ہو گیا. میں نے کہا اگر خدا اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا وہ دن نہ لائے, اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب. لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا, میں نے کہا اگر یار خدا نہ خاصہ پتہ ہو گیا تو جہاں دس کمرے پہلے اگلے جائیں گے دو کمرے پچھلے چلیں گے, بات کیا ہے؟ اب جس طرح کے آدمی کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں, اب یہاں تو یوسف صدیق تو موجود نہیں جو خواب کی طریقہ بھی بتلا, اور پھر خواب کی تعبیر اور بات, خواب کا حکم اسلام میں کہیں بھی عائد ہوتا, اب یہاں جو خوابوں کا مقابلہ شروع ہو گیا, ہر آدمی کو ہر آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا, نہیں ہوتا. ہر کاروباری آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے, چاہے حاجی ہو چاہے تاجر گزار ہو, ہر کاروباری دیکھتا ہے کہ مجھے ایک کروڑ روپے کا نفع ہو گیا, اب جائے عدالت میں دعویٰ کر دے کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے ایک کروڑ روپے کا نفع ہو گیا, حکومت مجھ کو ایک کروڑ روپیہ دے کیونکہ آپ مجھے خواب آ دے. کہتے اور یہ خوابوں کی اسلام میں بڑی امید, تو خواب کی اسلام میں یہ امید نہیں ہے کہ اس کے مطابق فیصلے ہوتے, خواب کی اہمیت جو نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو جو خواب آتی ہے اللہ اس کو سچ کر دکھاتا ہے, یہ مطلب ہے کہ جو خواب آئے اس کے مطابق خواب کا کوئی اس کی تعبیر پوری ہو جاتی ہے. اپنے مسئلے یہ نہیں کہ اب میں رات کے کو مجھے خواب آئی ہے اور فلانے آدمی کا کوٹ جو ہے خواب میں مجھے مل گیا, میں کہوں کوٹ اتار کے مجھے دے دے کیونکہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے. لال حقیقت پسندی کا بجٹ اصل بندوں کا بجٹ ہے, جو بندوں کا بجٹ, اسی لیے ہم ابھی بدنام ہیں, ہم کسی بھنگی چرچی کو بلی ہم کہتے ہیں یہ نہیں دین, دین ہے عقل کا نام, دین ہے فکر کا نام, دین ہے حقیقت کا نام, دین ہے ہوش بندی کا نام, دین اس کا نام ہے کہ جس کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات آ رہا حضرت محمد رسول اللہ. مسئلہ آیا ہے تو پورا کھل لو, پورا ہو جائے مسئلہ. یہ خواب کی بات ہے, نبی جو ہے جس پر وہی اتر دکھی, صلی اللہ ہو نبی کو جس پر مسئلہ یاد رکھ سکتے. ہمارے والے بھی بڑے شکلی ہیں, وہ بکڑے کہ پاگل ہے یاد رہے گا, جلد آنے لگی ہوئی ہے. مجھے رات کو انہوں نے بتایا کہ یہ دھیان آیا, میں نے کہا میں کیا کروں, چل گئی آپ اس پر کوئی ردیہ بننے کا دیکھا ہے, یہ بھی کوئی ردیہ بل والی بات ہوتا ہے, جلد آنے لگی رہی ہے. اب بات اگر کی سوچو, سمجھا میرا بات, نبی علیہ السلام و السلام پر وہی اترتی ہے, نبی علیہ السلام پر وہی حال آسمان سے رشتہ پائے, دو آدمی زمین کا جھگڑا دو آدمی زمین کا جھگڑا لے کے آئے, نبی نے یہ نہیں فرمایا تم بیان نہ کرو میں خود فیصلہ کر دیتا.
نہیں سمجھے گا, سمجھ آئیے بات.
نبی نے یہ نہیں کہا تم چپ رہو میں فیصلہ کر دیتا ہوں, مجھ کو نہیں صحیح. پھر یہ بھی نہیں کہا بیان کرو میں فیصلہ کر دیتا ہوں, صحیح. کہا تم میں سے ایک زبان میں ذرا تیز ہے, دوسرا معاملے کو پیش کرنے میں ذرا کم ہوشیار ہے. فرمایا محمد نے تمہارے بیانوں پہ فیصلہ کرنا ہے, حق کو رب ہی جانتا ہے, حق کو رب ہی جانتا ہے. میرا فیصلہ کرنے سے نہ حق چیز حق نہیں ہو جاتی اور نہ حق حق نہیں بن جاتی, حق نہ حق نہیں بن جاتی. نبی نے فرمایا صلی اللہ ہو, فرمایا میں فیصلہ کروں گا بیان سن کے, میں فیصلہ کروں گا بیان سن کے, جس کا بیان درست ہوا میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا. حق رب جانتا ہے. اور سمجھ لو پھر آپ نے دونوں کو سمجھایا, فرمایا یہ نہ کوئی سمجھے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے حقیقت میں اگر اس کی زمین نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گی کیونکہ نبی نے فیصلہ دے دیا. فرمایا قیامت کے دن بدلہ لینا پڑے گا, دیکھ لینا جس کو اللہ حق ملی اس سے زمین نہیں لینی, اس سے جہنم کی آگ ملی. دونوں نے بات سنی نبی کی, دونوں کہہ رہے حضور ہماری نہیں ہے اس کو لے لے, دوسرا کہہ رہا نہیں حضور میں نہیں لینی اس کو لے لے. دونوں رقص کر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ ہو, ہمیں معلوم نہیں آپ اسی کو لے لے میں نہیں لیتا. دوسرا کہتا نہیں یا رسول اللہ میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں اسی کو دے دے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام جن پہ وحی آتی ہے وہ بھی بیانات سن کے فیصلہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ جو وحی آئے گی میں فیصلہ کر دوں گا دنیا کے معاملہ کو. اب یہ کہتے ہیں ہمیں خواب آ گئی ہے, پتا نہیں رات کو تم نے کیا کھایا تھا, تم نے کیا خواب آ گیا. اللہ ہم کو عقل سمجھ فکر اس کی صلاحیتوں سے بہر عمل کرے. حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں سے بدلا ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے, لوگ مزاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی اسلام کی بات ہے. اللہ ہم کو عقل کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات جاری رویس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو یہ بات بھی سنا دے کہ اے باد شبا ای ہم آبود سست, یہ سارے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ ان کی حکمرانوں کی مہربانی سے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں کہ اسلام تو ابھی آیا نہیں, اسلام ابھی آیا, ابھی اس ملک میں سول لا بھی چل رہا ہے, ابھی اس ملک میں ماشاء اللہ بھی چل رہا ہے, صرف شہادت کا مسئلہ پیش کر دیا ہے, پورا اسلام ابھی نافذ. آپ کو ایک میں دلچسپ بات کرتا ہوں, پتا نہیں اب آپ کو راتری دوسرا میں سمجھانا چاہتا ہوں اسی طرح سمجھ آئے گا کیونکہ لوگ اگلی بات لے کے چل پڑتے ہیں. میں نے پچھلے سال بتایا تھا اسی طرح بسنت کا موقع تھا, ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا جی بڈھی اڑانا جائز ہے کہ نہیں, تو میں نے کہا بھائی اس مسئلے میں بازار ہے, جن کھیلوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یہ بڈھی اڑانا ان میں شامل نہیں, لیکن اس میں پیسے کا ضیاع ہے اور یہ جو باجے ڈھول ڈھمکے یہ حرام ہے. اور پیسے کا بھی ضیاع ہے شوق کو. اب اگلی پچھلی ساری بات چھوڑ کے ایک آدمی مجھے دوبارہ کر رہا کہ اگر ملوم ہوتا ہے علامہ صاحب بھی چھوٹے ہونے ہیں بڑی گڈیاں اڑا دیں گے, یہ کہتے ملوم کر رہی میں نے جائز کر دیتی ہے. اچھی بات میرے بھائی میں حرام تھا, میں تو زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہوتی کیا ہے بتاؤں, کوئی نیکی کی وجہ سے نہیں مسلم ملی ہمیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات جو کہے آدمی اس کو پوری ذرا خیاب و سواد میں سمجھنی چاہیے. میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ خام خواہ ایک فتنا کھڑا کیا گیا ہے. کیوں؟ جب تک آپ پورا اسلامی لا جو ہے اس کو مکمل طور پر نافذ نہیں کر سکتے اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں بات اتر سکتی فضا کی بڑی بڑی کتابیں جو ہے 20 جلدوں میں, 15 جلدوں میں باقی قانون ہے, 16 جلد میں قانون شہادت پیش کیا گیا. میں سمجھے بات 15 جلدوں میں باقی قانون ہے, پہلے سے 16 جلد میں جا کے قانون شہادت ہے, مخصوص شاخصی میں مدبنہ میں اور امام شافعی کی تحقیق میں کتاب الاول میں آخری جلدوں میں جا کے بیان ہوا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے 15 جلدیں چھوڑ دی گئی ہیں, 16ویں کو کھڑا کر دیا گیا ہے. مطلب کیا تھا کہ خوب لڑائی ہو اور اس لڑائی کا سن لے میرے بھائی جو کہہ رہے تھے مولوی نے فتنہ دیا خدا کرے نہ دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے اس میں دونوں گروہوں کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا مقصود ہے. مطلب یہ ہے عورتیں یہ بھی بدنام ہو، مولوی یہ بھی بدنام ہو، آپس میں لڑے، وہ مولویوں کے بے پانوں میں آج